میں نے ان کے قبول کر لیے. ایمان میں جتنی باتیں اللہ کی طرف سے آئیں سب کو قبول کیا جاتا ہے. اس کی بیس جو ہے وہ مزید چھ باتوں کے ساتھ ہوتی ہے. ایک اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ نے فرشتے بنائے ہیں ان کی مخلوق ہے, یہ نورانی مخلوق ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, جو اللہ نے حکم دیا وہ بجا لاتے ہیں. اللہ کی کتابوں پر ایمان کہ اللہ نے انسانوں کی رہبری کے لیے کتابیں بھیجی بھیجتے رہے ہیں, اور آخر میں آخری کتاب قرآن پاک کی شکل میں انسانوں کو دی گئی, اور انسانی زندگی گزارنے کے لیے وہی دستور ہے, طریقہ وہی مقرر ہے, اسی کی تشریح ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے. حدیث جو ہے وہ قرآن پاک کی تشریح ہوتی ہے, حدیث کے بغیر قرآن پاک نہیں سمجھا جا سکتا, حضور کی سیرت کے بغیر قرآن پاک نہیں سمجھا جا سکتا. حضور کی سیرت کے بغیر جو قرآن سمجھا جائے گا وہ قرآن ہوتا ہی نہیں, کچھ اور چیز کو قرآن سمجھا جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بغیر جو قرآن سمجھا جاتا ہے وہ اس کی سمجھ ہے کہ اس نے قرآن سمجھا, وہ قرآن نہیں سمجھتا. وہ قرآن سمجھانے کے لیے تو حضور کو بھیجا گیا. وانزلنا الیک ذکر لتبین للناس, ذکر کو نازل کیا ہم نے آپ پر تاکہ بیان کریں آپ کے مانو ضلع علم کہ کیا اتارا گیا. تیسری چیز نبیوں پر ایمان ہے, سارے نبیوں پر ایمان لانا. ایمان لانے میں کسی نبی میں فرق نہیں کر سکتے کہ ایک کو مان لیا, ایک کو چھوڑ دیا, بقیہ سب کو مان لیا, پھر بھی ایمان والا نہیں ہوتا آدمی. لا نفرق بین احد من رسلی, اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان ایمان لانے میں تفریق نہیں کرتے, فضیلت میں تفریق کرتے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, رسولوں کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. ایمان لانے میں کوئی فرق نہیں, اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ حضرت موسیٰ ان کے نبی ہیں, حضرت عیسیٰ ان کے نبی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے, سارے ہمارے نبی ہیں. اور کسی ایک نبی پر ایمان نہیں لانے سے کسی نبی پر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. کسی ایک نبی کا انکار کرنے سے, ان پر ایمان نہیں لانے سے, مثلا کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تو اس کا حضرت موسیٰ پر بھی ایمان نہیں رہا, وہ غلط سمجھ رہا ہے. کسی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کو قبول نہیں کیا تو اس کا حضرت عیسیٰ پر بھی ایمان نہیں ہے, وہ غلط سمجھ رہا ہے. اور جو نبی پر ایمان نہیں لاتا وہ غیر مسلم ہوتا ہے, اور جو غیر یعنی اس نے کلمے پر بھی ایمان نہیں لایا, جو کلمے پر ایمان نہیں لایا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا, وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا. وہ بہت لوگوں کو شبہ ہو جاتا ہے کہ صاحب جو مشرک اور دہریہ ہوتے ہیں وہ تو نہیں جائیں گے جنت میں, لیکن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے مذہب والوں کے بارے میں ایسی بات نہ ہو. ایسا سوچنا قرآن شریف سے نادانی ہے, ناواقفی ہے. جو اسلام نہیں لائے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو لائے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو نبیوں پر ایمان لانا ہوتا ہے کہ سارے نبی جتنے بھی اللہ نے بھیجے, مفصلا فمفصلا ومجملا فمجملا, جن کو ہمیں نام کے ساتھ بتایا گیا ہے ان کے ساتھ, ان پر نام پر ایمان لانا پڑتا ہے نام کے ساتھ, اور جن کو نام کے ساتھ نہیں بھیجا گیا ان کو اجملا ایمان لانا پڑتا ہے کہ جتنے بھی بھیجے گئے ہم مانتے ہیں, اور آخرت پر یقین رکھنا پڑتا ہے کہ اس کائنات کے علاوہ ایک اور کائنات ہے, اس زندگی کے علاوہ ایک اور زندگی ہے, اس دنیا کے علاوہ ایک اور دنیا ہے, اس عالم کے علاوہ ایک اور عالم ہے, اور اس کی جو تفصیلات ہیں جو بتائی گئی وحی کے ذریعے سے کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. اور تقدیر پر ایمان, وقبل تو جمیع احکام ہی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو مقدر فرما دیا ہے, ہر شے کو پیدا کیا اور اس کے لیے تقدیر بنا دی, اچھا برا سب, کڑوا اور میٹھا سب, موافق اور ناموافق سب, ایک چیز کا بھی ایکسپشن نہیں ہوتا تقدیر سے, کسی ایک چیز کا بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کی چیزوں میں سے کسی چیز کا، نہ دین کی چیزوں میں سے کسی چیز کا، نہ آخرت کی چیزوں میں سے کسی چیز کا، نہ جنت اور جہنم میں سے کسی چیز کا، تقدیر میں ہے. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوق کو جنت کے لیے بنایا ہے، کچھ مخلوق کو جہنم کے لیے بنایا ہے. جن کو جنت کے لیے بنایا ہے، ایک نام کا اس میں اضافہ نہیں ہوگا اور ایک نام کی کمی نہیں ہوگی اس میں. جن کو جہنم کے لیے بنایا ہے، ایک نام کا اضافہ نہیں ہوگا، ایک نام کی کمی نہیں ہوگی اس میں. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ففیم العمل، پھر عمل کاہے کے لیے، سب بیٹھے رہے اپنے اپنی جگہ، جس کو جہاں جانا ہو جائے. فرما اے عمل، عمل کرتے رہو، کل میسر لما خلق له، ہر ایک کو توفیق ملے گی اسی کی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، وہی کام میں لگایا جائے گا، انوالو کیا جائے گا، بزی کیا جائے گا، مصروف کیا جائے گا، جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. کتنی بھی کوشش کر لے آدمی تب بھی نہیں ہوتا اگر اس کی خدمت میں نہیں ہے. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل پہ کیا کم محنت کی، ابو لہب پہ کیا کم محنت کی، ابو طالب پہ کیا کم محنت کی، ولید پہ کیا کم محنت کی. پیسہ نہیں ہے بس، جو جس کے لیے پیدا ہوا اس کو اسی کی توفیق ہوتی ہے. پھر جہنم کے بے شمار طبقات ہیں، وہ کس طبقے کے لیے پیدا ہوا وہی کرے گا. ایک آدمی خالی گناہ کر کے گیا، ایک آدمی ایک دو آدمیوں کو مار کے گیا، ایک آدمی ایک ملین آدمیوں کو مار کے گیا، سب کچھ سزا ایک ہی طرح کی تو ہے بھائی. جس کے لیے جو سزا ہے وہاں پہ، جس درجے کا وہ جہنمی ہے، اس درجے کے کاروبار کرے گا. یہاں جنت کے جس مرتبے کا جو بندہ ہے، اس مرتبے کا وہ عمل کرے گا، وہ مجاہدہ کرے گا، وہ قربانی کرے گا، وہ خدمت کرے گا. جنت ایک لیول کی تو ہے نہیں، جنت کے چھوٹے درجے والے جنت کے بڑے درجے والوں کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسا کہ دنیا والے آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اتنا بڑا فرق ہے جنت کے درجات میں. سب ایک ٹائپ کے تو نہیں ہیں. ایک آدمی کی زندگی کبوتر تیتر بٹیر کی جیسی ہے، اپنا کھا لیا، اپنا پہن لیا، اپنا نماز پڑھ لیا، اپنے بچوں کو پال لیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام. ایک وہ ہے کہ جو جان مال کھپا رہا ہے اللہ کے لیے، قربانیاں دے رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، لاکھوں روپے لٹا رہا ہے اللہ کے دین پر، مسجدیں بنوا رہا ہے، ادارے بنوا رہا ہے، دین کا کام پھیلا رہا ہے، حافظ بنا رہا، عالم بنا رہا، تبلیغ کر رہا، دعوت کر رہا، ملک و ملک پھر رہا ہے، رات اور دن قربان کر رہا ہے. وہ ایک برابر کیسے ہو جائیں گے سارے؟ اللہ کے راستے میں جان قربان کر دے رہا ہے، برابر کیسے ہو جائیں گے؟ نہیں ہوتے. تو اعملوا کل میسر لما خلق له، عمل کرو، ہر ایک کو توفیق وہی ملنے والی ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے. آپ نے یہ فرمایا، تقدیر پر ایمان لانا پڑتا ہے. اللہ کو، اللہ کے علم کو ماننے کے لیے لازم ہے کہ تقدیر کو ماننا پڑتا ہے. اگر تقدیر کو کوئی نہ مانے تو اس نے اللہ کے صفت علم کو پہچانا ہی نہیں ہے، تو پھر اس نے اللہ کو ہی نہیں پہچانا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ القدریت مجوس هذه الامه، اس امت کے مجوسی تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں. جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں ان کو اس امت کا مجوسی قرار دیا گیا، مجوسی قرار دیا گیا، مشرک قرار دیا گیا. والبعث بعد الموت، اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جو مرنے کے بعد ہم سب کو اٹھا کے وہاں لے جایا جائے گا. ایک ہے ماننا کہ آخرت بھی ایک عالم ہے، دنیا جیسے ایک عالم ہے آخرت بھی ایک عالم ہے. ایک اس کے ساتھ یہ اور ایک عقیدے کو شامل کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں اٹھا کے وہاں لے جایا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا، پھر وہاں ہمیں سیٹل کیا جائے گا ہمارے اعمال کے اعتبار سے. اس کو بعث پر ایمان کہتے ہیں، اور بعث میں حشر اجساد ہے، یعنی جس جسم سے ہم مرے ہیں اس جسم کو اٹھایا جائے گا. جو ہماری زندگی ہے صرف روح کا بعث نہیں ہے بلکہ ہمارے جسموں کا بھی بعث ہے. پھر جسم الگ، جسم سے یہ روح، روح جسم سے الگ ہونے کے بعد پھر اس جسم میں آنے والی ہے واپس، پھر دونوں کو اکٹھا کیا جائے گا، اس کو بعث کہتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. اور قرآن پاک میں، احادیث میں اس مضمون پہ اتنا زیادہ بولا جاتا ہے اتنا زیادہ بولا جاتا ہے کہ کوئی شک باقی نہیں رہتا. چونکہ جو چیز شک کی ڈاؤٹ کی ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ بیان کیا جاتا ہے قرآن پاک میں حدیث میں. یہ تو قرآن پاک کا مرکزی موضوع ہے آخرت اور باعث بعد الموت انسانوں کا وہاں پہنچنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان سب سے حساب لینا مرکزی مضامین میں سے ہیں, بنیادی مضامین میں سے ہیں. بعض مرتبہ لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. غیر مسلموں کو ایک بہت بڑا اشکال اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کھا لیا. کھاتے ہیں, انسانوں کو کھانے والے بھی ہوتے ہیں. ہمارے امیر صاحب ایسی جگہوں پہ جا کے آئے ہیں جہاں پہ انسان انسان کو کھاتے ہیں, بتاتے ہیں وہاں کے حالات. انسان نے انسان کو کھا لیا, اب وہ اس کا جسم جو ہے نا اس کے جسم کا حصہ بن گیا کھانے کی وجہ سے. کہتے ہیں اب ان کو کیسے اٹھائیں گے اللہ میں, اس کو اٹھاتے ہیں تو یہ نہیں اٹھتا, اس کو اٹھاتے ہیں تو وہ نہیں اٹھے گا. اس پر لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو کھا لیا, اب اس کو اٹھائیں گے تو یہ تو اس کا حصہ ہے, اب اس کو اٹھائیں گے تو وہ تو اس کا حصہ ہے, اس کو اٹھاتے تو وہ نہیں اٹھتا, اس کو اٹھاتے تو وہ. اس انکار کرنے کے لیے جو دلیلیں دیتے ہیں اس میں ایک یہ بھی دیتے ہیں وہ لوگ. علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک انسان کے اصلی اجزاء ہوتے ہیں, ایک انسان کے زائد اجزاء ہوتے ہیں. ایک انسان وہ ہے کہ پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک وہی ہے, اور ایک انسان وہ ہے کہ اس میں یعنی گھٹاؤ بڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, کبھی وزن گھٹ گیا کبھی وزن بڑھ گیا ہوتا رہتا ہے, لوز کرتا ہے آدمی وزن, گین کرتا ہے آدمی وزن. تو جو اصلی اجزاء ہیں ان کا حشر ہوگا ہر ایک کا. اب جیسے ہم اور آپ 70 سال 80 سال 50 سال جب سے بھی ہیں تو پیدا ہونے کے بعد سے لے کے نوال نوال ہی ہے 50 سال تک, مگر اس کے اندر اس درمیان میں بے شمار تبدیلیاں ہوتی ہیں. میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا جس میں میڈیسن کی لائن سے کچھ تجزیہ اور انالائز کیا ہوا تھا, اس میں بہت سی چیزوں کو. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ 60 سال میں آدمی کم و بیش 10 مرتبہ پوری طرح مکمل بدلتا ہے. یعنی اگر ہر 10 سال تک آدمی کا میل کچیل, اس کے بال, اس کا فضلہ, اس کے ناخن جمع کریں گے تو ایک اسٹیچو پورا بنتا ہے آدمی کا. اتنا آدمی جو ہے نا, اتنا اس کے اندر جو ہے نا تحلیل و تجزیہ کا عمل ہوتا ہے. مگر ہم تو ہم ہی ہیں, جب سے پیدا ہوئے تھے مرنے تک ہم ہی ہیں, تو آگے پیچھے تو بہت سی ہوتی رہی چیز. تو جو اجزاء اصلی ہوتے ہیں ان کا حشر ہوتا ہے, پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں اور کمی کرتے ہیں. وہاں جو اٹھایا جائے گا تو اس میں کمی اضافی ہوگی. کافر کے بارے میں آتا ہے کہ کافر کا داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگا, ایک ایک داڑھ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا, ایک داڑھ. ازراس کہتے ہیں اس کو جو داڑھ کہلاتے ہیں. پھر اس کے انیاب الگ ہیں, ثنایا الگ ہیں, رباعی الگ ہیں. تجوید پڑھنے والوں کو یہ بہت معلوم رہتا, ہمارے رباعی الگ ہیں, ثنایا الگ ہیں, انیاب الگ ہیں, گوشت کھانے والے کچلی جس کو کہتے ہیں. پھر اس کے بعد داڑھ شروع ہوتے ہیں. ایک ایک جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا, اس کا اندازہ لگا تھوپڑا کتنا بڑا بنے گا. چونکہ اس ہائٹ کو اگر جہنم میں ڈالیں گے نا, تو جو چیز جہنم میں ڈالی جانے والی ہے وہ جہنم کے قابل بھی ہونی پڑتی ہے. اصل میں یہ تو جاتے جاتے ختم ہو جائے گا راستے میں سے. جب اس کو داڑھ احد پہاڑ کے برابر کیا جائے تو وہ بڑھایا جائے گا اس کو. اور جو جنتی ہیں ان میں تھوڑا بہت تبدیلی دوسری ٹائپ کی آئے گی. اہل الجنتی جرودن مرودا, اہل جنت پہ بال نہیں ہوں گے, جنتیوں کو بال نہیں ہوں گے. تب ظاہر ہے کہ بال سارے نکالے جائیں گے تو کمی ہوگی نا تھوڑی, نہ داڑھی نہ مچھی نہ کچھ نہیں, بال وال نہیں ہوں گے. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, سنا, حضرت مولانا تھانوی کے استاد ہیں وہ, دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس اول, وہ فرماتے تھے کہ جو لوگ داڑھی منڈاتے ہیں وہ یوں ہی نہیں منڈاتے, اس میں مزہ ہے. وہ یوں ہی نہیں منڈاتے, اس میں مزہ ہے, ورنہ پھر جنتیوں کو تو داڑھی ہوتی. مگر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مزے کی وجہ سے مذہب چھوڑا جائے, مسئلہ یہ ہے اصل. کیا پتہ اللہ میں جو یہاں منڈا دیں وہاں پہ اٹھا دیں اس کے بال, وہاں تو جو ایک مرتبہ چیز آ جائے گی جائے گی نہیں منڈانے سے, وہ تو آتی رہے گی, پھر وہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہم مذہب کے پابند ہوتے ہیں, مزے کے نہیں ہوتے. تو اہل الجنت جرودن مردا، اہل جنت بال نہیں ہوں گے ان پر، اور امرد ہوں گے وہ، امرد کہتے ہیں جس کو داڑھی نہیں آتی، داڑھی نہیں آئی ہوگی. تقدیر پر ایمان، بعض بعد الموت پر ایمان. تو خیر یہ میں نے اس پر عرض کیا میرے دوستو بھائیوں کہ اللہ کے سب احکام قبول کیے میں یہ پھر سات چھ بنیادی بنتے ہیں، تو سات ہیں اصل، ایمانیات سات ہوتے ہیں. کوئی بھی آدمی ایمان میں انٹر ہوتا ہے ان سات باتوں کے ماننے سے، کوئی بھی آدمی ایمان سے نکلتا ہے ان ساتوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنے سے، کسی ایک کو ڈیمیج کرنے سے. کسی بھی کفر کی بات کو آپ لے لیں گے تو وہ ان سات میں سے کسی ایک کو ڈیمیج کرے گا. اور جب ہم اللہ کو مان لیے اس کے ناموں کے ساتھ، اس کی صفتوں کے ساتھ میرے بھائیوں، تو پھر اس کے بعد مرحلہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جیسا کہ وہ ہیں ویسے ہم نے مانا، تو اب زندگی بھر یہ جاننا رہتا ہے کہ کیسے وہ ہیں. شروع میں تو اجمالاً یہ جانتے ہیں کہ اللہ میں نے آپ کو مان لیا جیسے آپ ہیں، لیکن کیسے ہیں آپ، یہ ایمان مفصل جو ہوتا ہے یہ زندگی بھر کا کام ہے. قرآن پاک جو ہے وہ ایمان مفصل سکھانے کے لیے ہے. اصل جیسے جیسے وحی آتی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تفصیل سمجھاتے تھے، اللہ کی صفات کی، ان کی قدرت کی، ان کے علم کی، ان کی حکمت کی، ان کی ربوبیت کی، ان کی حفاظت کی، ان کی رزاقیت کی، ان کی مہیمینیت کی، ان کے معیز ہونے کی، ان کے مذل ہونے کی، ان کے نافع ہونے کی، ان کے ضار ہونے کی، ان کے رافع ہونے کی، ان کے خافض ہونے کی، ان کے باسط ہونے کی، ان کے قابض ہونے کی، یہ سب تفصیلات پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے بیان فرماتے تھے. پورا قرآن پاک اس لیے کہ اللہ پاک ہیں کیسے. اب جس اللہ پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ایمان کی دولت، اتنی قیمتی دولت ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی میرے دوستو، وہ اللہ کیسے ہیں، کیسی شان والے ہیں. جیسے اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وما تکونوا فی شان، نہیں ہوتے تم کسی حالت میں، کسی حالت میں تم نہیں ہوتے، خلوت میں، جلوت میں، غصے میں، خوشی میں، لوگوں میں، تنہائی میں، بیوی بچوں کے ساتھ، مسجد میں، باہر، بازار میں، آفس میں، بڑھاپے میں، جوانی میں، بچپن میں، ما تکون فی شان، کسی حالت میں تم نہیں ہوتے. کھانے میں، پینے میں، طہارت کرنے میں، استنجا کرنے میں، بات لینے میں، مہمانوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے میں، کمپیوٹر پہ، چیٹنگ میں، ویب سائٹوں پر، فون پر، وما تکون فی شان، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تلاوت کرتے تم کوئی قرآن، قرآن پاک کا کوئی حصہ تم تلاوت نہیں کرتے. اس کے بعد کیا حافظ صاحب، وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے تم کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ، مگر ہم موجود ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے. ہم موجود ہیں. اب ہم اللہ کو مانا ہم نے، تو ہمارے اللہ ایسے، ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے اللہ ایسے ہیں. کوئی حالت، کوئی عمل، کوئی قرآن پاک کی تلاوت. وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه، جب تم اس کے اندر مشغول ہوتے ہو اس وقت ہم موجود ہیں. اب ہم اللہ کو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو اب بتاؤ یہ میرے بھائیوں، یہ علم جو ہے یہ ایک یاد رکھنے کی چیز ہے، ایک کیفیت بنانے کی چیز ہے، ایک استحضار کی چیز ہے. دھیان ہو مجھے، نماز پڑھتے وقت دھیان ہو، میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ تھوڑے کہ کسی غائب اللہ کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس زندہ ذات کے لیے پڑھ رہا ہوں جو موجود ہے، جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو خبیر ہے، جو مجھے دیکھ رہی، جو مجھے جانتی ہے، جو مجھے سنتی ہے، اس ذات کے لیے میں عاجزی اختیار کر رہا ہوں، ذلت اختیار کر رہا ہوں، اس کے لیے میں اپنا سر ٹیک رہا ہوں، اس کے لیے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں، اس کے لیے میں جھک رہا ہوں، اس کے لیے اپنی پاکی زبان سے بول رہا ہوں، اس کے لیے میرے دل میں جذبہ ہے اس کے سامنے سرنڈر ہونے کا، اس کے لیے میں اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پر بھی سرنڈر کر رہا ہوں. سیکھنے کی چیز ہے. حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ ہے کہ نماز محنت ہے، یہ چیز سیکھنے کی ہوتی ہے. ہم نے نماز سیکھی، پڑھتے ہم ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن نماز ایک ہوتی حقیقت والی نماز, وہ تو بہت محنت چاہیے اور بہت کنسنٹریشن کر کے محنت کرنا پڑتا, ایک الگ جاب ہے وہ, ایک الگ کام ہے. کتنے ساتھی ہیں جو اس پر اب فوکس نہیں کرتے, تو اس واسطے کبھی وہ خشوع خضوع والی بات آتی بھی نہیں, جب تک کریں گے آئے گی بھی نہیں, کرنا ہی پڑے گا اس کو. تو ایک ایسی نماز جس میں آدمی موجود ہو. ایک مرتبہ جماعت میں مجھے میرا جانا ہوا تھا رائے سین جو ہے یہ بھوپال کے پاس ہے, مدھیہ پردیش گئے تھے ہم لوگ, چلے میں گئے تھے. رائے سین ایک جگہ ہے, وہاں پہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تبلیغ کا کام کیے ہوئے بڑے لوگ موجود تھے, کافی لوگ موجود تھے, میں بہت سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں. بڈھے کافی تھے وہاں پہ, ہماری جہاں ہم لوگ نوجوان, ہمارے ساتھ اسٹوڈنٹس کی جماعت تھی اصل, ہمیں اسپیشلی وہاں بھیجا گیا تھا کہ ذرا بڈھوں کا ماحول ملے, بڑوں بزرگوں کا ماحول ملے, جو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ لوگ ہیں. واقعتاً ان کے پاس جا کے بڑا فائدہ ہوا تھا, عجیب باتیں انہوں نے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سنائی تھیں, سناتے رہتے تھے. ایک تو صاحب اس میں سے بولتے ہی رہتے تھے, اور ایسی ایسی باتیں بولتے تھے, میں کیا بتاؤں, اتنی حیرتناک باتیں حضرت مولانا یوسف صاحب کے سناتے تھے. حضرت مولانا یوسف صاحب کیسی تربیت کرتے تھے, ان کا انداز کیسا تھا, مشق کیسے کراتے تھے, سکھاتے کیسا تھے, رونا سکھاتے تھے, دعا کرنا سکھاتے تھے, طہارت کو برداشت کرنا سکھاتے تھے. ایک بڈھے نے بتایا وہاں کے بڑے حضرت نے کہ میں 3 دن تک اپنا پیشاب پاخانہ روک سکتا ہوں, مولانا یوسف صاحب نے اس کی ٹریننگ کی تھی میری. کہتے تھے کہ تم جب جماعت میں جاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ کہیں تمہارا جانا ایسا ہو کہ تم استنجا نہ جا سکو, کہیں ایسی جگہ تم پھنس جاؤ جہاں استنجا وغیرہ کی سہولت نہ ہو, تمہیں روکنا پڑے تو تم دین کا کام چھوڑ دو گے کیا, تم وہاں دین کی محنت نہیں کرو گے کیا, تمہیں روکنے کی مشق کرنی پڑے گی. کہا کہ میں نے روکنے کی مشق کی ہے ایسی حضرت, اگر آپ, وہ بتا رہا تھا کہ مل صاحب مجھے کیا اس نے کہا لفظ یاد نہیں ہے, اس نے کہا کہ مجھے روکنے کی اتنی مشق ہے کہ میں 3 دن تک اگر مجھے پیشاب کرنے کو بھی موقع نہ ملے, بیت الخلاء کرنے کا بھی موقع نہ ملے, میں جھیل لوں گا. مشق کی ہوئی ہے کئی کئی مرتبہ ایسا. حضرت مولانا یوسف صاحب کی تربیت کا ایک انداز تھا, وہ مربی تھے. اس پر اس نے جو بات نماز کی کہی حضرت مولانا یوسف صاحب کی, وہ مجھے یاد آئی تو وہ میں عرض کر رہا ہوں. بڑی عجیب بات ہے میرے دوست, تو حیرت میں رہتا ہوں جب وہ ان کی بات یاد آتی ہے تو تحیر ہو جاتا ہے. فرماتے تھے کہ آدمی کا جو خیال ہے وہ آدمی کی انا کا حصہ ہے. انا معنی مئی, انا معنی مئی. سنا یہ فرمایا کرتے تھے مولانا, اس بزرگ نے مجھے سنایا کہ آدمی کا جو خیال ہے وہ اس کی انا کا حصہ ہے, پارٹ آف دا انا. اگر اس کو اتنی مشق نہیں ہوئی کہ وہ نماز میں اپنے خیال کو یہیں رکھے تو اس نے اپنی انا کو یہاں نہیں رکھا, اور انا ہی انسان کی حقیقت ہے. انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انا ہی ہے, میں. بقیہ تو سب میرا ہے, ہاتھ میرا ہے, ہاتھ میں نہیں ہوتا, پیر میرا ہے, میں نہیں ہوتا پیر, چہرہ میرا ہے, میں نہیں ہوتا چہرہ, آنکھیں میری ہیں, کان, جیسے ٹوپی میری ہے تو میں تو ٹوپی نہیں ہے نا بھائی, میری اضافت کی چیز ہوتی ہے, مضاف مضاف الیہ کا غیر ہوتا ہے. آپ بولیں آپ کی گاڑی, بولے تو گاڑی الگ چیز ہے, آپ الگ چیز ہے. تو میری آنکھ, میرا منہ, میرا ہاتھ, میرا پیر, میرا دل, میری روح, میرا سر, میرا دماغ, میری کڈنی, میرا لیور, میں تو نہیں ہوتا یہ سب. تو یہ فرماتے تھے سنا کہ میں جو ہے وہ خیال کا حصہ ہے, خیال جو ہے وہ میں کا حصہ ہے. اب نماز اگر میں پڑھ رہا ہوں, میں نماز پڑھ رہا ہوں, تو میں جب نماز پڑھ رہا ہوں تو میرے خیال کا نماز میں ہونا ضروری ہے, نہیں تو میں نماز میں نہیں رہوں گا. میری باڈی پڑی ہوئی ہے نماز میں, میرا جسم نماز میں لگا ہوا ہے, ابھی میں تو نہیں ہوں. ابھی لا صلاۃ الا بحضور القلب. یہاں سے اصل میں پھر حدیث شریف کی شرح بھی آ جاتی ہے. حضور نے فرمایا کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ بھائی جب حضور قلب نہیں ہے تو چھٹی کرو, جب دیکھا جائے گا, جب حضور قلب ہوگا جب دیکھا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ کمال صلات کے لیے وہاں تک آنا ہے مجھے اور آپ کو, بھائی ٹھیک ہے وہ نہیں ہے تو یہی صحیح.
فرض تو ادا ہو جاتا ہے، شرعی اعتبار سے حکم یہی لگے گا کہ بھئی اس کا فرض ادا ہو گیا، مگر ایک یہ کہ وہ نماز نماز بنے. تو یہ جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کی ملفوظات میں جو ہے کہ دعوت کے راستے میں اصل محنتیں دو ہیں، اس کو تھوڑا سا میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارا ذہن لے اس بات کو، ایک ہوتی ہے ایمان کی محنت اور ایک ہوتی ہے نماز کی محنت. یہ دو ہی محنتیں بیسک ہیں اس میں، اصل چھ صفات میں سے بھی یہ دو ہی صفات اصل ہیں اس میں. یہ دو محنتیں ہیں، ایک ایمان کی محنت ہے اور ایک نماز کی محنت ہے. ایک ایسی نماز کہ جس کے اندر حضور قلب، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز پڑھے ولم یحدث فیہا نفسہ ولا یحدث فی بہ نفسہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی الفاظ ہیں یہ بھی الفاظ ہیں. ایسی دو رکعتیں پڑھے کوئی آدمی جس میں اپنے جی سے بات نہ کیا ہو، ایسی دو رکعتیں پڑھے جس میں اپنے سے بات نہ کیا ہو. حدیث نفس کہتے ہیں ہم، حدیث نفس کیا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن ہم سب کرتے وہی ہیں. نماز پڑھتے گھر چلے گئے، اس سے مل لیا، اسے کاروبار کر رہے ہیں، ادھر وہ کر رہے ہیں، وہ پیسے ادا کر رہے ہیں، وہ ہو رہا ہے، یہ اس کو حدیث نفس کہتے ہیں. کوئی انڈیا جا کے آ رہا، کوئی پاکستان جا کے آ رہا، کوئی حج کو جا کے آ رہا، کوئی کاروبار میں جا کے آ رہا، کوئی ڈیل کر رہا، کوئی فیوچر کا پلان کر رہا، کوئی پاسٹ کا جو ہے نا حساب کر رہا ہے. ایک مرتبہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے، امام صاحب کو شبہ ہو گیا کہ تین رکعت پڑھی کہ چار رکعت پڑھی، تو پیچھے سے ایک مصلی نے کہا کہ تین ہی پڑھی. تو لوگوں نے کہا کہ تجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تین ہی پڑھی؟ کہا ہاں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تین ہی رکعتیں ہوئی ہیں، چار رکعت نہیں ہوئی. پوچھا وہ کیسے؟ تو کہنے لگے ایک رکعت میں ایک دکان کا حساب کرتا ہوں، ابھی تین ہی ہوئے ہیں، ایک باقی ہے. تو حدیث نفس ہے یہ، ہم کو اصل مسئلہ پرابلم جو ہمارے ساتھ ہے نا وہ حدیث نفس کا ہے. غیر اللہ میں مشغول ہونے کی اتنی عادت ہو گئی ہے، اللہ کے غیر میں مشغول ہونے کی دل و دماغ کو، ذہن کو، خیال کو اتنی عادت ہو گئی ہے، ہیبٹ بن گئی ہے، اتنی مشق اس کی ہو گئی ہے، اس کا ملکہ بن گیا ہے. ملکہ کہتے ہیں اس کیفیت نفسانی کو کہ جس میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، آٹومیٹک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ملکہ بن گیا ہے ہم کو کہ ہم مشغول ہو جاتے ہیں باتوں میں، کاموں میں اپنے. اب وہ ملکہ ٹوٹلی چینج ہونا، 90 ڈگری پلٹنا، ادھر سے پورا ادھر آنا، آپ چاہتے ہیں کہ محنت نہیں ہوگی اس میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ محنت نہیں ہوگی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ محنت نہیں ہوگی. اب یہ محنت دھندے میں ہوگی، اس کے واسطے تو بھائی وقت فارغ کر کے نکالنا پڑے گا اپنے کو. تو ایمان سیکھنے کی چیز ہے میرے بھائیو بزرگوں، ہمارے بڑے بتا رہے ہیں، اور ہمارا اپنا تجربہ یہ ہے، مطلب ہمارا اپنا ایکسپیرئنس سب کا یہ ہے کہ اب تک ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ڈبہ ہے. نماز ہماری سیکھنے کی چیز ہے، اگر ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ڈبہ ہے. اب یہ آیت ہے قرآن پاک کی جس کی میں نے تلاوت کی، وما تکون فی شأن، نہیں ہوتے تم کسی حالت میں، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں تلاوت کرتے تم قرآن، ولا تعملون من عمل، اور نہیں عمل کرتے تم کوئی عمل، الا کنا علیکم، مگر ہوتے ہیں ہم تم پر شہودن موجود، از تفیضون فی، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں. بتاؤ کتنی محنت کرنے کی بات ہے یہ میرے اور آپ کے لیے، محنت سیکھنا، محنت کرنا ہے اس کے اوپر کہ یہ کیفیت ڈیولپ ہو، یہ استحضار کی شان ہو. پہلے حضرات صوفیہ جو مشقیں کرواتے تھے وہ اسی کیفیت کے لیے کراتے تھے. حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ 11 سال محنت کی، ابھی فلاں جگہ پہ کھڑے ہو گئے. ہم گئے تھے ان کی جگہ جہاں پہ انہوں نے 11 سال عبادت کی، رات میں کھڑے ہو گئے 11 سال. حضرت یحییٰ منیری، شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ 25 سال. حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگلوں میں 25 سال. حضرت عبد القادر جیلانی 25 سال جنگلوں میں رہے ہیں اسی اس میں. یہ کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ کیوں ہوتا تھا؟ ضربیں لگ رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، کبھی جہری ہے، کبھی سری ہے، کبھی پورے کلمے کا ہے، کبھی یک ضربی، کبھی دو ضربی، کبھی اس میں ذات کا ہے، 1000 مرتبہ، 2000 مرتبہ، 10000 مرتبہ، 25000 مرتبہ ذکر ہو رہا ہے، 1,00,000 مرتبہ، 1,25,000,000 مرتبہ، کبھی حفظ دم کے ساتھ، کبھی بغیر حفظ دم کے، کبھی کوئی شغل، کبھی مراقبہ ہے، کبھی دھیان لگانے کی مشق ہے. صحابہ کو ان سب چیزوں کی، ان زوائد کی ضرورت نہیں پڑی تھی، ان ایکسٹرا چیزوں کی، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے یہ سب چیزیں ان کو حاصل ہو گئی تھی، صفت احسان جس کو کہتے ہیں وہ انہیں حاصل ہو گئی تھی سرکار کی برکت سے. لیکن تابعین میں ضرورت پڑ گئی تھی، آپ اندازہ لگاؤ، تابعین میں ضرورت پڑ گئی تھی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اپنے پاس رکھتے تھے، ایک ایک ہفتہ، دو دو ہفتے، پھر صفت احسان پیدا کر کے بھیجتے تھے. یہ حالات میں لکھا ہے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو دعوت کی عمومی محنت چلائی وہ اسی لیے چلائی کہ لوگوں کو آپ کہیں گے کہ جاؤ بزرگوں کے پاس، میں تو نہیں ہے حوصلہ طلب ہی نہیں رہی، تو اب لوگوں کے پاس جاؤ اور ان کو لے کے نکلو، فارغ ان کا وقت کراؤ، ان کو بٹھاؤ مسجد میں اور مسجد والے ماحول میں لگاؤ ان کو، اور ایک ایسے انداز میں اللہ پاک نے ان سے کام لیا، اور تجدیدی کام، مجددانہ کام، کہ بندے کی بھی اصلاح ہوتی رہے، تربیت ہوتی رہے، اور بات ختم نبوت کی ذمہ داری کی وہ امت میں پھیلتی رہے، پہنچتی رہے. ایک ایسا سیٹ اپ اللہ نے سجا دیا، وہ بس وہ 100 سال میں ایک آدھ مرتبہ کسی کو سوچتا ہے، ویسا سیٹ اپ سجایا. 100 سال میں ایک آدھ مرتبہ ہی سوچتا ہے کسی کو، 100 سال میں ایک مرتبہ سوچتا ہے، ویسا سیٹ اپ اللہ پاک نے ان کو سجا دیا، حکمت دے دی، ایک پروگرام دیا، ایک برنامج دیا. اور برنامج اور پروگرام وہ جو ہے اجتہادی ہوتا ہے، منصوص نہیں ہوتا. برنامج اور پروگرام اجتہادی ہوتا ہے، ان کو کیوں سجایا بھائی؟ ہر وقت کے لوگوں کو ان کے حساب سے سجایا. تو یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایسی چیز ہوتی ہے کہ یہ قرآن پاک میں نہیں ملتی، یہ حدیث شریف میں نہیں ملتی. اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ قرآن میں ہے کیا ایسا، مسجد میں جا کے ٹھہرنا، ایسا لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی، ابھی شکاگو میں نکلنے سے پہلے ایک صاحب نے یہ کہا کہ بھائی کیسے جانا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت نہیں ہے کہ آپ مسجد میں جاتے تھے، صحابہ کو لے کے بیٹھتے تھے، پھر گشت کے لیے نکلتے تھے، آپ کے عمل میں نہیں مل رہا ہے. بھائی آپ کے عمل میں ملتا نہیں ملتا، آپ کو نہیں پتا کون سی چیز کس طرح دیکھنے کی ہوتی ہے، اسی لیے تو علماء کی حاجت ہوتی ہے، ورنہ تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہوتا تھا کوئی. یہ برنامج ہوتے ہیں، اس کو یوں سمجھیے، یوں سمجھ سکتے ہیں ہم لوگ، یہ پروگرام جو ہوتے ہیں. جیسے قرآن حدیث شریف میں ہے کہ علم سیکھنا ضروری ہے، طلب العلم فریضہ، ہم سمجھتے ہیں بچوں کو بھی سکھانا ضروری ہے، مگر ہمارے بچے تو اسکول جاتے ہیں. اب اسکول جانے والے جو بچے ہیں ان کو دین کا علم کیسے سکھائیں بھائی؟ تو ہمارے پاس تو ویکینڈ خالی ہے بس، ہفتہ اور اتوار کو، اور ویکینڈ میں ہم کیسے لائیں، ہماری میں بھی لاؤں، وہ بھی لائے، وہ بھی لائے، وہ بھی لائے، 10-20 بچوں کو جمع کریں، کسی عالم صاحب سے پڑھوائیں، تو ان سے کون سا ٹائم ٹھیک ہے؟ تو بولے ان سے 9 بجے کا ٹائم ٹھیک ہے، 9 بجے سے 1 بجے تک کا بنائیں. اب آپ بخاری کھول کے بیٹھ گئے کہ ہفتے کے دن 9 بجے سے 1 بجے تک بچوں کو علم دینا کیسا ہے؟ کسی کے باپ کو بھی نہیں ملے گا، برنامج نہیں ملا کرتا، پروگرام نہیں ملا کرتا، کیونکہ پروگرام تو اجتہادی ہوتا ہے. آپ کے پاس ویکینڈ ہے اس وجہ سے آپ ویکینڈ کا بنا رہے ہیں، ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں تو ویکینڈ ہوتا بھی نہیں ایسا، پہلے تو ویکینڈ ہوتا ہی نہیں، خالی ویک ہی ہوتا ہے، اینڈ کہاں سے لگا ہوا ہوتا ہے وہاں پہ، چھٹی بھی ہوتی ہے تو وہ 1 دن کی ہوتی ہے، 2 دن کی کہاں ہوتی ہے، پھر وہ چھٹی دینی جو جاب کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے، ورنہ زیادہ تو نہیں جاب کرنے والا ہی طبقہ ہوتا ہے، وہاں پہ کہاں کے ویکینڈ ہوتے، ان کا نظام دوسرا ہوں گا نا بھائی، ان کا پروگرام دوسرا ہوں گا. پروگرام جو ہوتا ہے وہ اجتہادی ہوتا ہے، برنامج جو ہوتا ہے وہ اجتہادی ہوتا ہے، وہ نہیں دیکھا جاتا. خیر یہ لوگ اس کو بھی نکال لیتے ہیں اپنے حساب سے قرآن اور حدیث سے، لیکن بے عین ہی منسوس نہیں ہوتا، جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے نا وہ ہم لوگ اس کے سامنے تو نہیں ہنستے لیکن پیچھے ہنسی آئی جاتی ہے. اس لیے کتنا جاہل ہے بیچارہ دین کے نظام سے، نظام زندگی سے، نظام دین سے، دین کی امور سے کس قدر ناواقف بندے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہے ان کو. یہ پروگرام ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب ایمان لے آتے تھے تو پھر ان کے پاس جماعت میں جا کے گشت میں جانا پڑتا تھا کیا؟ صحابی کے پاس پھر گشت کرنا پڑتا تھا کہ نماز کو آؤ بول کے؟ صحابی کو پھر بلانا پڑتا تھا کہ آ جاؤ بھائی؟ صحابی صحابی ہونے کے بعد میں محتاج رہتا تھا کہ وہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے اس نوعیت کا؟ وہ تو پھر ایک ہی شیخ باقی رہ جاتی تھی دوسرے کے پاس جانے کی. یہاں جو صورت حال ہے وہ بالکل دوسری ہے. اس وقت تو امت مسلمہ کا 90% طبقہ ایسا ہے کہ اس کو ایسے ہی دعوت دینی پڑتی ہے بعض مرتبہ تو، جیسے آپ غیر مسلم کو دے رہے ہیں، منہ سے نہیں بول رہے ہوتے ہیں آپ اکرامن خالی، ایسے بھی ہوتے ہیں، مطلب سب ایسے نہیں ہوتے، ایسے بھی ہوتے ہیں اور رات دن پیش آتے ہیں ایسے کہ جن کو ایز اے غیر مسلم عملاً ٹریٹ کرنا پڑتا ہے، صرف بولنا ہی نہیں پڑتا ہے. اور اگر فتوے کی زبان لیں گے آپ تو غیر مسلم میں آ بھی جاتے ہیں وہ، ایسے بھی ہیں. آپ بولیں گے یہ تو بہت بڑی بات بول رہے ہیں, بہت بڑا جملہ ہے. میں بہت بڑا جملہ نہیں بول رہا ہوں, میں ذاتی ایکسپیرینس بول رہا ہوں. ایک مرتبہ ہم گشت میں گئے, جماعت میں جا رہے تھے, راستے میں ساتھیوں کو بھوک لگ گئی. سب نے سوچا کہ بھائی یہ جو اگلا جو بھی آگے جو بھی بستی آئے گی وہاں پہ کھانا کھائے. یہ انڈیا کی بات سنا رہا ہوں میں آپ, آگے جو بستی آئے گی اس میں کھانا کھائیں گے. ہم نے طے کیا ٹھیک ہے, وہ جگہ کا نام بھی مجھے یاد ہے, چلکلوری پیٹ ایک جگہ کا نام ہے, وہاں کا حصہ ہے. وہاں پہ ہم لوگ رکے, ہم نے ایک ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی مسلمان کی ہوٹل ہے کوئی یہاں پہ؟ انہوں نے کہا کہ وہ ہوٹل ہے, وہاں چلے جاؤ, ادھر سے جاؤ. ہمارے پاس ایڈریس بتانے کا تو ایک خاص انداز ہوتا ہے نا, ایسا جانا سیدھا, پھر وہاں سے مڑنا, پھر وہاں سے ایک درخت آئے گا, اس کے بعد ایک بڑا بنڈر آئے گا, پتھر آئے گا, اس کے بعد ایک ڈبہ ہے وہاں پہ, وہ لال ہے ویسا, اس کے بعد یہ ہوگا. اور خدا کی کرنی یہ ہوتی ہے کہ وہ پتھر بھی آپ جو بتاتے ہیں نا 25 سال تک بتاتے رہے, یہ وہ ہٹنے والا نہیں ہے وہاں سے. ہم چلے گئے وہاں پہ, اندر جو گئے تو ہماری ہم کو بڑی حیرت ہوئی, چونکہ میرے ہمارے لیے پہلا تجربہ تھا اصل اس ٹائپ کا, وہ کہ ہم نے سمجھا کہ غلطی سے آ گئے ہم, یہ غیر مسلم کی ہوٹل ہے. ہم نکلنے لگے, اس آدمی مقامی آدمی سے پوچھا یار کوئی مسلمان کی ہوٹل بتاؤ, یہ مسلمان صاحب کی ہوٹل ہے نا. پھر انہوں نے وہی بتایا. اندر گئے ہم, میں بلا کسی مبالغے کے بول رہا ہوں آپ کو, اس میں کوئی مجھے مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کے واسطے. آپ یہ سب تبلیغی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کوئی غیر تبلیغی تو ہے بھی نہیں بیٹھا ہوا. اتنے یعنی ایک قد آدم بت لکڑی کا بنا ہوا لگا ہوا تھا اس کے کاؤنٹر پہ, ایک قد آدم بت پورا. اس کو ہمارے یہاں کالی دیوی کہتے ہیں, جو ہمارے حیدرآباد کے لوگ ہیں وہ واقف ہیں اس سے. اس پہ ہار پڑا ہوا ہے, اس پہ اگربتی لگی ہوئی ہے, اس پہ بٹو لگا ہوا ہے, وہاں پہ مٹھائی رکھی ہوئی ہے, کھوپرا پڑا ہوا ہے, تھوڑا سا ایسی چیزیں جو پوجا کے طور پر لوگ رکھتے ہیں وہ سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں. کیونکہ ہم لوگ جس جگہ پہ رہتے ہیں رات دن مشاہدہ ہوتا ہی ہے کہ غیر مسلم کیا کیا کرتے ہیں, دیکھتے سمجھ میں آ جاتا ہے. ہم جماعت کے ساتھ ہی آپس میں یہ طے کرنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ دکان کا اونر جو ہے نا مالک کوئی اور ہو, بلڈنگ کا مالک کوئی اور ہو, اور ہوٹل کوئی اور چلا رہا ہو, کرائے پہ لے کے چلاتے ہیں نا اس کی ہوں گی. مگر عجیب سی بے چینی ہوئی چونکہ پہلی مرتبہ ہوا تھا یہ. پھر اس کے بعد جناب ساتھیوں سے پوچھا ہم نے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ مسلمان کی بلڈنگ ہے, مسلمان کی ہوٹل ہے. پھر اس نے بتایا کہ جس کی بلڈنگ ہے اسی کی ہوٹل ہے. پھر اس نے بتایا کہ جو کاؤنٹر پہ بیٹھا ہوا ہے یہ مالک ہی بیٹھا ہوا ہے. ہم لوگ اس کے پاس چلے گئے, اٹھ کے ناشتہ تو کیا نہیں, کھانا کھانے کا ٹائم تھا. انہوں نے کہا یار کھانا نا کیا کھائیں گے, اتنی بدمزگی ہو گئی اچانک. وہاں جا کے ہم نے اسے سلام کیا, بات چیت کی تھوڑی سی, تو کہنے لگا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا نام سید حسن ہے, سادات میں سے اور حسن ہے, سید حسن میرا نام. انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے, یہ کیا تماشا تم نے کیا ہوا ہے؟ اس نے بڑی عجیب بات کہی, صاحب اللہ معاف کرے اس کو بھی, ہم کبھی سب کو ہدایت دے دے. اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ لوگ اگر چندے کو آئے ہیں تو بولو کتنے پیسے دینا ہے, دے دیتا ہوں. جماعتیں تبرعات جمع کرنے کے لیے بھی تو ہوتی ہے نا, بھائی لوگ جاتے ہیں مسجد بنا رہے ہیں, جاتے ہیں مدرسے بنا رہے ہیں, جاتے ہیں, کہنے لگے اگر پیسے ہونا ہے تو میں دے دوں گا, چندہ چاہیے تو میں دے دوں گا, اس کو کچھ مت بولو, چونکہ ہم کو روزی دینے والا یہی ہے, اس کی پوجا کرتے ہیں تو ہمارے کاروبار چلتے ہیں. یہ مسلمان بول رہا ہے, ہمارا روز ہم کو روزی دینے والا یہی ہے, ہم اس کی پوجا کرتے ہیں تو ہمارے کاروبار. صاف لفظوں میں اس نے یہ بات کہی, ہیرا پھیری کر کے نہیں کہی. جو لفظ میں آپ کو بول رہا ہوں کم و بیش یہی الفاظ تھے. تو یہ میں آپ سے اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں کہ اگر آپ اس کو لفظوں میں لکھیں پھر کسی دارالافتاء کو بھیجیں تو پھر بھی اس کے مسلمان ہونے کا حکم آئے گا آپ کے پاس, لیکن وہ تو اپنے کو مسلمان ہی بول رہا تھا, ساری دنیا بھی اس کو مسلمان بول رہی تھی, ساری دنیا اس کو مسلمان کی ہوٹل بول کے ہمیں بھیج رہی تھی. یہ صورت حال میرے دوستو, صحابہ پر اپلائی کر کے سوچنا کیسی بات ہوگی, وہاں تھوڑی ضرورت تھی اس کی. مسلمانوں میں بھی دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے, غیروں میں بھی دعوت کا کام کرنا ہوتا ہے, سب میں ہوتا ہے, ضرورت پڑنے پر ہوتا ہے. اور پروگرام جو ہوتا ہے وہ پروگرام بھی اجتہادی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ وقت پر بندوں کو سجھا دیتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہوتا ہے کہ ہر 100 سال میں اللہ پاک ایسے بندوں کو اٹھاتے ہیں. تو خیر میں یہ اس پر کہنے لگا میرے دوستو کہ حضرت علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی نہج کو پھر عام فرمایا, چونکہ وہ بھی بڑے شیخ تھے, صاحب نسبت بزرگ تھے, ان کے مریدین کا ایک حلقہ تھا اچھا خاصا, اور پھر یہ بات ادھر سے نکل آئی تھی کہ پہلے کیسی مشقیں کی جاتی تھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دھیان پیدا کرنے کے لیے، چونکہ حضرت علاء الدین صاحب کلیری کا نام آ گیا، فلاں کا نام آ گیا، تو میں اس لیے میں نے ادھر سے ادھر نکل گیا، چونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اصل میں علاء الدین صاحب کلیری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے کے بزرگ ہیں، اسی صابری سلسلے کے بزرگوں میں سے ہیں، وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کچھ، وہ سمجھتے ہیں دعوت کا کام الگ ہے، مرشدی پیری مریدی کا کام الگ ہے، بھائی یہ پیری مریدی کا ہی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. حق تعالیٰ شانہ نے ہر زمانے میں میرے دوستو اللہ کے ایسے بندوں کو اٹھایا اپنے مبارک دین کی خدمت کے لیے، اور وہ لوگ محنتیں کرتے تھے. اور میں یہ بات کہنا اس لیے چاہ رہا تھا کہ یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا میرے بھائیو دوستو کہ ایمان اللہ کی ذات عالی کا جو ایمان ہے وہ ہمیں سیکھنا پڑے گا، سیکھنا ہے. اور یہ تو ایک آیت کا میں نے ترجمہ کیا آپ کے سامنے، قرآن پاک میں کیا کچھ نہیں ہے، بولو احادیث مبارکہ میں کیا کچھ نہیں ہے، ایک آیت میں جو بات ہے کسی جگہ بھی ہم پہ فٹ نہیں ہوگی. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم اپنی زندگی کا حساب کتاب کریں تھوڑا سا، ہماری خلوت، ہماری جلوت، ہماری راتیں، ہمارے دن، ہمارا اندھیرا، ہمارا اجالا، ہمارا آفس اور ہماری مسجد اور ہمارا کاروبار اور ہمارا دوستوں سے ملنا جلنا، ہمارا بات چیت کرنا، ہمارا سوچنا، ہمارا سمجھنا، ان چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جس میں اس آیت کا کوئی ریفلیکشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہاں موجود ہے. اور یہی چیز حضرات صحابہ کے ساتھ کیسی تھی، حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کا معاملہ یہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام کو استنجا کرنا مشکل ہو گیا، کپڑے کیسا ہٹائیں، استنجا جا کے کپڑے کیسا ہٹائیں. اللہ فرما رہے وما تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، تم کوئی عمل نہیں کرتے مگر ہم تو موجود ہیں. اپنی بیویوں کے پاس لیٹنا مشکل ہو گیا، ذرا کھڑکی کھلی ہوئی رہی، تھوڑا سا ایسا آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر آدمی کیسا وہ ہو جاتا ہے، پھر تھوڑا ہی اس کو وہ رہتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ ہوں، مشکل ہو گیا صحابہ کے لیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، چونکہ وہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ قرآن پاک کے نزول کا زمانہ تھا، سرکار موجود تھے، جب کا جب معاملہ فٹ ہو جاتا تھا. الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، اپنے سینوں کو دہراتے ہیں، لپیٹتے ہیں مجھ سے چھپنے کے لیے، تاکہ وہ اللہ سے چھپ جائیں، اس لیے اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں، چھپ جائیں، جھجک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ابھی تھوڑا اور آگے جانا ہے دیکھنے میں تمہارے کو، وہ یہ کہ جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہو نا تب کیا میرے سے چھپا ہوا ہے. الاحین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون، تم کپڑا کھولنے سے ڈر رہے ہو گے، کپڑا کیسے کھولیں، جب تم کپڑا پہنے ہوئے ہو تو میرے سے کیا چھپا ہوا ہے. بھائی ٹھیک ہے، جو تمہارا کام ہے کر لو، جو پیشاب کرنا ہے کر لو، پان کرنا ہے کر لو، بھی کچھ پاس جانا ہے جاؤ، جو کام میری اجازت کے ساتھ تم کو کرنا ہی پڑے گا، لیکن یہ کہ تم مجھ سے چھپو یہ تو ہوگا نہیں کبھی. جب تم ہے تو تمہارے پیٹ کے اندر کا تو میرے سامنے ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جس ذات عالی کے سامنے ہمارے پیٹ کے اندر کا ہے، ہمارے پیٹ کے باہر کا ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، سوائے ان کی کرم فرمائی کے، ذرہ نوازی کے، عنایت کی، اور کچھ نہیں ہے کہ ہم کو کھڑے ہونے دیتے ہیں. ورنہ اگر آپ کوئی چیز کسی کے سامنے ایسی رکھیں کہ اس کے اندر غلاظت ہو، اس کے باہر سے آپ نے کور کیا ہوا اور سامنے رکھنے دے گا وہ؟ نہیں رکھنے دے گا. اور وہ تو احکم الحاکمین ہے، وہ تو باری تعالی ہے، مالک الملک، خلاق اعظم، فتبارک اللہ احسن الخالقین، خالق، مالک، رب، حاکم. اس کے سامنے آدمی عاجزی کرنے کے لیے جا رہا ہے تو بیا تم بس اتنا ہی کر سکتے ہو، کرو، تمہارے بس میں یہی ہے کہ تم باہر سے وضو کر کے آ سکتے ہو، باہر دھو کے آ سکتے ہو اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ سکتے ہو، ناک ٹیک سکتے ہو، میں اجازت دیتا ہوں. جس آدمی کو یہ ذرا سے بھی معرفت رہے گی اس کو اپنی نماز پہ کبھی غرہ نہیں ہوا کہ ارے ہم تو صاحب نمازی ہیں پکے، ارے ہم تو صاحب یہ کرتے ہیں، ارے ہم تو صاحب وہ کرتے ہیں، ہم تو ایسے نیک متقی، ہم نے تو یہ کام کر دیے، منہ رہے گا کچھ بولنے کا کسی کام میں؟ اسی لیے صحابہ کو نہیں دیکھیں گے کہ وہ شان بگاڑتے تھے، ہم بگاڑتے ہیں، بیماری ہمارے اندر ہے، کیونکہ وہ معرفت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، پہچان نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو بگاڑے گا یہ آدمی. میرے دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کہ اللہ پاک جو ہے نا موجود ہیں، اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سن رہے ہیں، اللہ پاک جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میں کھڑا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سر و علن سے واقف ہیں، میری ظاہر نماز کی کیفیت اور نماز کے باہر کی کیفیت ایک ہو، اللہ تعالیٰ کے بندگی میں آ جاؤں، جیسا وہ فرما رہے ہیں بس ویسا کرنے والا ہو جاؤں، ان کی یاد کرنے والا ہو جاؤں، ہمیشہ ان کو یاد رکھنے والا ہو جاؤں، جو ان کی مرضیات و نامرضیات ہیں ان سے میں واقف ہو جاؤں تاکہ جو مرضی کے کام ہیں ان میں لگوں، جو نامرضی کے کام ہیں ان سے بچوں. مخلوق کے ساتھ جو ذمہ داریاں انہوں نے دی ہوئی ہیں وہ ادا کرنے والا ہو، چونکہ وہ تو دیکھ رہے ہیں بھائی، مخلوق بھی ساری ان کی ہے. میرے ہر کام میں سوائے ان کو خوش کرنے کی اور کوئی جذبہ نہ ہو، اور میرا تن من دھن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف ہے، میری جان بھی میرا مال بھی. یہ چیز میرے دوستو ایک بنانے کی ہے ہمارے اندر، اس کو بنانا پڑتا ہے اور بناتے رہنا پڑتا ہے کنٹینیو، اس کو بنانا پڑتا ہے اور بناتے رہنا. بس خوش نصیب ہے وہ بندہ جو بنتے 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 اس مرحلے پر پہنچ گیا کہ وہ کاؤنٹ ہو گیا اس کا بننا، کہ ہاں بھائی یہ بنا. ایک ہوتا ہے کاؤنٹ ہونا، ہاں بھائی یہ بنا. روٹی پکتے پکتے ایک مرحلے پر آ گئی کہ ہاں یہ پک گئی. چاول پکاتے پکاتے ایک مرحلے پر آ گیا کہ ہاں یہ پک گیا. پلاؤ پکاتے پکاتے ایک مرحلے پر آ گیا کہ ہاں یہ پک گیا. چائے پکاتے پکاتے ایک مرحلے پر آ گئی کہ ہاں یہ پک گئی. اللہ سے تعلق اور ایمان بناتے بناتے اس مرحلے پر آ جائے کہ ہاں یہ بن گیا. چونکہ وہ مرحلے پر آ جانے کے بعد میں پھر بولنا بتانا کچھ نہیں پڑتا. من عرف اللہ لسان، زبان کو تالا لگ جاتا ہے پھر، تو پھر کچھ بولنا ہی نہیں پڑتا وہاں پہ. اس کے لیے میرے دوست بھائیو ہمارے بڑے یہ فرما رہے ہیں کہ ہم کو اللہ کے راستے میں جانے کو طے کرنا ہے، اور زندگی بہت تھوڑی ہے، اور جو مشغولیتیں اور مصروفیتیں ہماری ہیں میرے دوستو وہ تو رہیں گی، اس سے کبھی نجات ملنے والی نہیں ہے. اسی میں برنامج پروگرام بنانا ہے. جو مشغولیتیں ہماری ہیں وہ تو رہیں گی، مصروفیت رہے گی، اسی میں ہم کو بنانا ہے اپنا پروگرام. اور دیکھو اچانک جانا ہوتا ہے، اچانک جانا ہوتا ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا کسی. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے کیسے واقعات دکھا رہے ہیں، کیسا کیسا ایک دم آدھے آدھے منٹ میں ہو رہا ہے کام. پوری پوری بستی کو جو لپیٹ رہے نا ایک دم، جیسے 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 جھٹک دیتے ہیں نا آپ شطرنجی اٹھا کے، دری اٹھا کے جیسے جھٹک دیتے ہیں، پوری پوری بستی کو کتنی دیر میں لپٹ رہے ہیں؟ آدھے منٹ میں لپٹ رہے ہیں، 30 سیکنڈ میں، 15 سیکنڈ میں، 20 سیکنڈ میں لپٹ رہے ہیں. 126 آدمی نکل گئے، 116 آدمی نکل گئے. ایسا آ گیا، ایسا ٹورنیڈو آ گیا کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں کچھ کبھی تھا ہی نہیں. ایک آدمی کا انٹرویو ایک صاحب سنا رہے تھے اسی کولمبیا کے معاملے کے اندر، کہ اس نے یہ کہا کہ ابھی 3 منٹ پہلے میں سب کچھ تھا، اور اب 3 منٹ کے بعد میں آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں اب. صرف 3 منٹ کے گیپ میں، 3 منٹ پہلے سب کچھ تھا، بہت بڑا گیراج تھا اس کے پاس، ویئر ہاؤس تھا، گاڑیاں تھیں، کاروبار تھا، یہ تھا وہ تھا. ایک چھکڑ ایسا آیا کہ وہ کہہ رہا کہ میں 3 منٹ کے ادھر سے ادھر کھڑا ہوں، 3 منٹ کے بعد اب میں کچھ بھی نہیں ہوں. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا؟ آدمی بلبلا ہے پانی کا، بھروسہ نہیں ہے کچھ اس کا. تو مجھے اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے کچھ کر لینا ہے. اب بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، جاب بھی ہے، حالات ہیں. آج کل جاب کا مسئلہ بھی بڑا پیچیدہ ہے، مصروف معاشی اعتبارات سے ہر کوئی مسلمان الجھنوں کا شکار ہے، بہت سی چیزیں ہیں. میرے دوستو یہ سب چیزیں چلتی رہیں گی، پروگرام تو بنانا پڑے گا، نظام تو ہم کو اپنا بنانا پڑے گا کہ کچھ وقت اللہ کے لیے فارغ کریں. اور جیسے ہمارے بڑے بتا رہے ہیں ویسے اگر قابو میں آ جائے تو نور نلا نور ہے، کیونکہ وہ لمبے ایکسپیرینس کا نتیجہ ہے. ایک وقت 4 مہینے نکل جائیں، ایک اتنا وقت چاہیے ہم کو اپنی ٹریک بدلنے کے لیے، اپنی زندگی کا یعنی کو ٹرن لینے کے لیے، ایک رخ پر آنے کے لیے 4 مہینے ہمارا وقت لگ جائے. اور پھر ایک مرتبہ لگ جانے کے بعد میں پھر ضرورت پڑتی رہتی ہے، لگتا رہے. بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ لگ گیا تو پھر مزید کچھ کہنا نہیں پڑا اس کو. بعض آدمی ایسا ہوتا ہے کہ پھر چند سال کے بعد پھر وہ جیسے کا ویسا ہو جاتا ہے، الان کما کان. بہت آگے چلے لیکن بہت پیچھے نکل آئے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ میں بہت آگے چلنے کی کوشش کر رہا لیکن بہت پیچھے ہو گیا، اس لیے کہ میں اپنی سمجھ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں قدم آگے رکھ رہا ہوں لیکن میں قدم پیچھے رکھ رہا تھا. سر ہمارے پیر الٹے تھے، ہمارے پیر ہی الٹے تھے، اس لیے ہم بظاہر جب آنکھ کھولے تو پتا چلا کہ ارے آگے جانے کا تو میں تو پیچھے ہو گیا. ایسے حالات بھی ہوتے ہیں، اس لیے کنٹینیو لگنا پڑتا ہے. تو جو ساتھی ہمارے وقت لگائے ہوئے ہیں پہلے کے، ان سے بھی درخواست ہے. جو ساتھی ہمارے ابھی تک نہیں لگائے ہیں ان سے بھی درخواست ہے، لگاتے رہتے ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ میرے دوستو اس وقت پوری دنیا کے اندر بالخصوص بالعموم اور اس امریکہ کے اندر بالخصوص ہمارے لیے دین کی محنت کرنے کا جو میدان اللہ نے بنایا ہے، جو سہولتیں دی ہیں، جو آسانیاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوئی ہیں، ہمارے پاس جو چیز میسر ہے میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کا فائدہ اٹھا لینا ہے کہ دنیا میں پھیل جائے اللہ کی بات، اللہ کی امانت ہم سے یعنی وہاں تک چلی جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت اور پاکیزہ زندگی کی آواز لگ جائے ان کے سامنے، ان کے کانوں میں بھی، اور خود ہماری تھوڑی مشق ہو جائے اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے، کب جانا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا. اچانک بلاوا آ جاتا ہے، جوانی میں بھی آتا ہے، بڑھاپے میں آتا ہے، رات میں آ جاتا ہے، دن میں آ جاتا ہے، کسی کو بول بتا کے نہیں آتا. اور جن چیزوں میں ہمارا دھیان اٹکا ہوا تھا ان سب چیزوں سے اچانک ہٹا لیا جاتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. جو آدمی 10 منٹ کے لیے ٹائم دینے کو تیار نہیں ہوتا، قسمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تو حفاظت فرمائے، لیکن اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کا ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، دواخانے سیدھا چلا جاتا ہے، پھر اب کیسے نکلے اس کے پاس 2 مہینے. نکل ہی گئے آخر، تکلیف کے ساتھ نکلے، کچھ ایڈجسٹمنٹ ہو کے نکلے، نکل ہی جاتے ہیں. کسی کو 2 نکلتے ہیں، کسی کو 4 مہینے بھی نکلتے ہیں، نکل ہی جاتے ہیں. تو ہمیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا اتنا رسک میں ڈال دینا ہے اپنے آپ کو، لیکن یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ زندگی کے جو واقعات ہیں، زندگی میں جو حالات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ ان کا نظام کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ اس کا سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اس کا الٹرنیٹ ہوا کرتا ہے. آپ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے تو نکل آئے گی صورت. کتنے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں اپنے ساتھ لگائی ہوئی ہیں، مکان کی لیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، وہ ہے، اچانک جاب لیس ہو جاتے ہیں، سیٹ اپ چل ہی رہا ہوتا ہے، پھر اچانک آدمی مر جاتا ہے. وہ آدمی جس کے اوپر گھر پورا ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اچانک مر جاتا ہے، تو کیا سارے فیملی بھی مر جاتی ہے، بچے بھی مر جاتے ہیں، بیوی بھی مر جاتی ہے؟ نہیں، اس دنیا کے اندر ویسا نہیں ہے. میرے خدا نہ خواستہ کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایسا ہم میں اور ایسا کرٹیکل سچویشن میں ڈال دیں اپنے گھر والوں کو، وہ مطلب خدا نہ خواستہ نہیں ہے. صرف اس بات کو سمجھانا ہے کہ جس چیز کے بارے میں ہمارے ذہن نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اب اس کا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہوتی. اب ہم نہیں نکال سکتے وقت، ویسی بات نہیں ہوتی. قرآن پاک سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان یہ چیز سجھاتا ہے. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو محتاجگی سے ڈراتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو کیسے ہوگا، نہیں چلے گا کام، پریشانی میں آ جاؤ گے. واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا تم سے وعدہ کرتا ہے اور فضل کا وعدہ کرتا ہے. مغفرت کا تعلق آخرت سے ہے، فضل کا تعلق دنیا سے ہے. جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ فضل الہی ہے. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعہ کی نماز ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو. علماء نے فضل کو تلاش کرنے سے مراد یہی فرمایا، روٹی فرمائی، کھانا پینا تلاش کرو، معاش کرو، یہ فضل ہی ہوتا ہے. وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا، اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا بھی وعدہ کر رہے ہیں تم سے اور فضل کا بھی وعدہ کر رہے ہیں. اور شیطان ہے جو تم کو فقر سے ڈراتا رہے گا. الشیطان یعیدکم الفقر، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا رہے گا. یہ اصل یہ ہے کہ ہمارے ذہن پہ کچھ خیالات ہے، کچھ وہم ہے، کچھ دیکھا دیکھی ہے، کچھ شیطان کی طرف سے بھی پریشر ہے، اس کی وجہ سے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پروگرام بنائیں تو کیسے بنائیں. مشکل ضرور ہے میرے دوستوں، لیکن ہم لوگوں کو اللہ پاک نے جو قوت دی ہے، جو ارادہ دیا ہے، جو ہمت دی ہے، جو مردانگی دی ہے، آخر اس کے بھی تو ظاہر ہونے کا کوئی ٹائم ہے، اس کا بھی تو کوئی مصرف ہے. اس میں ہمت کرنی پڑے گی، پلان کرنا پڑے گا، منصوبہ بنانا پڑے گا تھوڑا سا. اجتماع ماشاء اللہ قریب آ رہا ہے، پہلے بھی محنت چاہیے، بعد میں بھی محنت چاہیے. ایسا ایمان میرے دوستو ہمارا بن جائے، اللہ کرے گی. الم ترى ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، کیا تم نہیں جانتے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان سب چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں، ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، تم میں 3 آدمیوں کی کوئی بات نہیں ہوتی مگر وہ چوتھے ہیں. ولا ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم، تم میں کوئی 5 آدمی بات نہیں کرتے مگر چھٹے وہ ہوتے ہیں. ولا ادنى من ذلك ولا اكثر، اور نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ. الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں. اینما کانوا، جہاں بھی ہوں، مسجد میں ہوں، صرف ایسی بات نہیں، اینما کانوا، جہاں ہوں. ثم ينبئهم بما عملوا، پھر اللہ پاک ان کے ہر ہر عمل کی خبر دے گا، دیکھو تم نے فلاں جگہ فلاں وقت فلاں چیز کی تھی. ایک ایسا ایمان ہے، ایک ایسی کیفیت اللہ پاک مجھے آپ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ نے اسباب بنائے ہیں کہ ہر چیز کا ایک سبب ہوتا ہے. یہ چیز ایمان کی کیفیت، ایمان کا استحضار، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا دھیان، ان کے ذات عالی کا یقین، ان کی ربوبیت کا یقین دل میں آ جائے، اس کے لیے میرے دوستوں محنت کرنا ہے مجھے اور آپ کو. اس محنت کے لیے وقت فارغ کرنا ہے، اس کے لیے مسجد والے ماحول میں اپنے آپ کو رکھنا ہے، نیک اعمال میں اپنے کو مشغول کرنا ہے، دعوت والی محنت میں اپنے آپ کو لگانا ہے، اللہ کے بندوں کو بھی یہ بات بتانی ہے، بڑائی اللہ کی بولنی ہے، اللہ کی بڑائی سننی ہے، اللہ کی باتیں بولنی بھی ہیں، اللہ کی باتیں سننی بھی ہیں، سوچنی بھی ہیں، دعائیں کرنی ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ضرور نوازیں گے.
اس لیے ہر ساتھی اس بات کا ارادہ کرے میرے دوستو کہ انشاءاللہ ہم ضرور اللہ کے راستے میں نکلیں گے, نکلیں گے دوستو انشاءاللہ. ہاں ارادے کرو, اللہ پاک جزائے خیر دے آپ حضرات کو, اور اللہ پاک ہمت عطا فرمائے ہم سب کو, ہم سب ارادے کریں ان کا اظہار کریں.
یہاں پر کتنے بڑے بڑے لوگ ماشاء اللہ پاک نے ان کو توفیق دی دین کے ملنے کے لیے, میں کیوں بچھڑا ہوں؟ اب اگر چار مہینے لگا کر میری زندگی کا رخ صحیح ہو جائے, میرا تعلق اللہ اللہ کے رسول کا جڑ جائے, کتنا سستا سوتا بتائیں مجھے. ہاں تو ہمت کر لے جی, جو ہوتا ہے نا میں جاؤں گا یہ خیال ہے, نیت نہیں ہے. جب آدمی طے کرتا ہے جیسے ماشاء اللہ اجتماع آ رہا ہے آپ کو ڈٹرائٹ کہ میں اجتماع سے تیار ہوں, میں ابھی تیار ہوں, ابھی ہماری شکاگو یہ جماعت کری ہماری 40 دن کری, شکاگو اجتماع سے پہلے نہیں کری, اجتماع اس کی محنت اصل ہے.